السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں. پاکستان میں آج عید الفطر کے موقع پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی طرف سے بہت بہت عید کی مبارکباد اور بہترین دعاؤں کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے یہ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی پروگرام آپ سن رہے ہیں بہجت جلانی کے ساتھ. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب. اور آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کریں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سخت حفاظتی انتظامات میں عید کی گہما گہمی. سیاسی قیادت کا قوم کو محبت و اخوت کے فروغ پر زور. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
ہزارہ ٹاؤن کے قریب خودکش بم دھماکے میں عملہ‌آور سمیت 2 افراد ہلاک. پولیس مختلف اقدامات کے ذریعے قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا مغربی افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سڑک کے کنارے نصب ایک بم کے دھماکے میں 6 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے. اور عالمی خبروں میں امریکہ کے صدر براک اوباما کے مطابق ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کا سمجھوتا اس سلسلے میں پہلے کیے جانے والے کسی بھی اقدام سے زیادہ مؤثر ہے. اور عراق میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بغداد کے مشرق میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہو گئے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں ہفتے کے روز عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے اور ملک کے صدر اور وزیر اعظم نے اس موقع پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے عید کے موقع پر بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا ہے. عید کے موقع پر عیدگاہوں، مساجد، بازاروں اور دیگر عوامی مقامات کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی تھی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکا جا سکے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاکستان میں ہفتے کو عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی اور ملک کے صدر اور وزیر اعظم نے اس موقع پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے عید پر بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا. ملک کے شمال مغرب میں بعض علاقوں میں جمعے کو عید منائی گئی، لیکن سرکاری طور پر مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے جمعے کی شام باضابطہ طور پر شوال کا چاند نظر آنے کا اعلان کیا، جس کے بعد ہفتے کو عید الفطر منائی گئی. صدر ممنون حسین نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید کے موقع پر معاشرے کے محروم طبقے کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹی جائیں. ان کے بقول عید کا تعلق تمام انسانیت میں خوشیاں تقسیم کرنے سے ہے.
تمام اہل وطن کو، پوری قوم کو بھی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دست بہ دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اور جو دعائیں مانگی ہیں ان کو قبول فرمائے اور پاکستان کی پوری قوم پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل کرے. اور پاکستان اس وقت جن مسائل کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کرے. آمین.
وزیراعظم نواز شریف نے ایک الگ پیغام میں کہا کہ عید کے دن کا تقاضا ہے کہ باہمی رنجشوں اور اختلافات کو بھلا کر اخوت و محبت کے جذبے کو فروغ دیا جائے. ان کے بقول لوگ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کریں جو وسائل سے محروم ہیں. دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں لانا ہی حقیقی خوشی ہے. انہوں نے قوم پر زور دیا کہ وہ وطن کے تحفظ کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بھی عید کے موقع پر یاد رکھیں. ہفتے کو عیدگاہوں، مساجد، بازاروں اور دیگر عوامی مقامات کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی تھی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکا جا سکے. مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے تفریح گاہوں کا رخ کیا، جبکہ ملک کے بیشتر علاقوں میں یا تو مطلع ابر آلود تھا یا بارش ہوتی رہی، جس سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا تھا. مجموعی طور پر عید کے موقع پر کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن خیبر پختونخوا میں 2 مختلف مقامات پر فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار مارے گئے. سوابی میں ایلیٹ پولیس کے ایک افسر ہفتے کو عید کی نماز کے بعد گھر جا رہے تھے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. اس سے قبل جمعے کو دیر گئے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابند میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے پولیس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا تھا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکہ کے صدر براک اوباما نے عید الفطر کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ رمضان روحانی طہارت، سماجی تعمیر اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کا مہینہ ہے جس کے اختتام پر عید منائی جاتی ہے. صدر براک اوباما کا پیغام پیش کریں قمر عباس جعفری.
عید الفطر کی خوشی کے موقع پر امریکی صدر براک اوباما اور خاتون اول مشیل اوباما نے امریکہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو پرجوش اور مخلصانہ مبارکباد پیش کی ہے. وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ ایک خصوصی بیان میں صدر نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب ماہ رمضان مکمل ہوا، مسلمان یہ جانتے ہیں کہ رمضان روحانی طہارت، سماج کی تعمیر اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے احساس کا مہینہ ہے. صدر اوباما نے کہا کہ عید کا تہوار رمضان کے مکمل ہونے پر منایا جاتا ہے. یہ ہر فرد کے لیے ایک نئے آغاز کا درجہ رکھتا ہے، جس بنا پر وہ تعطیل کے دن شکر بجا لاتے اور خوشیاں مناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے شہروں اور قصبہ جات میں نماز عید کا اہتمام ہوتا ہے جس میں شرکت کے لیے وہ مقامی مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ عید کے دن وہ نہ صرف خوشیوں کے اجتماعات منعقد کرتے ہیں بلکہ تحائف کا تبادلہ بھی کرتے ہیں اور احباب اور ہمسایوں اور اہل خانہ کے ساتھ کھانا تناول کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ مختلف رنگ و نسل کے لوگ جو مختلف سماجی روایات کے حامل ہوتے ہیں وہ عید کے روح پرور موقع پر اپنے انداز سے خوشیاں مناتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ خوش پوش بچیاں اور خواتین ہاتھوں میں مختلف نوع خوش نما انداز سے ہنا لگاتی ہیں جبکہ ان کے خوش ذائقہ کھانے خوشبو بکھیرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں جب امریکی مسلمان ملک بھر میں عید مناتے ہیں یہ وہ دن ہوتا ہے جب امریکی ایک دوسرے کے ایمان اور اعتقاد کی حرمت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کرسمس اور ہنوکا کی تعطیل کی طرز پر گزشتہ سال نیو یارک سٹی پبلک اسکولوں نے بھی عید کے موقع پر چھٹی کا اعلان کیا، جو اس بات کا مظہر ہے کہ امریکہ وہ قوم ہے جو مختلف الخیالی اور سب کی شرکت کے جذبے کو اہمیت دیتا ہے، جو دراصل ہماری قوم کی خوبی کی علامت ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اس سال بھی وائٹ ہاؤس میں افطار کا اہتمام کیا گیا تھا، جس دوران صدر نے کہا کہ مجھے نوجوان مسلمان امریکیوں سے ملنے کا موقع ملا جو ملک بھر کی دیگر برادریوں کے ساتھ بہتر تعلقات اور اتحاد کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افطار کے بعد کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے ایک نوجوان نے ساؤتھ کیرولینا کے شہر چارلسٹن میں ایمانوئل گرجا گھر میں شوٹنگ کے واقعے کے بعد آتش زدگی کے شکار گرجا گھروں کی تعمیر کے لیے $75,000 سے زائد کی رقم جمع کی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جمہوریت کی حفاظت اور ہمارے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے تمام مذاہب اور اعتقاد کے لوگ اکٹھے ہو کر کوشش کریں۔ خاتون اول مشل کے ہمراہ صدر براک اوباما نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عید کا دن تمام خاندانوں کے لیے امریکہ اور دنیا بھر میں حقیقی خوشی کا پیغمبر بنے گا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو عید کی تہنیت پیش کی۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ دہشت گرد پسپائی کے بعد فرار ہو رہے ہیں اور ان کے بقول ان عناصر کو ملک کی سرزمین پر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ فوج کے سربراہ نے کہا کہ قوم کا اعتماد اور حمایت سب سے بڑا اثاثہ ہے اور ان کے بقول مسلح افواج پاکستانی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ سنیے۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ دہشت گرد پسپائی کے بعد فرار ہو رہے ہیں اور ان کے بقول ان عناصر کو ملک کی سرزمین پر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے یہ بات شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم مصروف فوجیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے عید الفطر کا پہلا دن وزیرستان میں فوج کے افسران اور جوانوں کے ساتھ گزارا۔ فوج کے سربراہ نے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں مصروف فوجیوں سے اگلے مورچوں پر جا کر ملاقات کی اور کہا کہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ جنرل راحیل شریف کو آپریشن ضرب عزم میں ملنے والی کامیابیوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ فوج کے سربراہ نے کہا کہ قوم کا اعتماد اور حمایت سب سے بڑا اثاثہ ہے اور ان کے بقول مسلح افواج پاکستانی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے باعث قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال میں عمومی طور پر بہتری آئی ہے۔ پاکستانی فوج نے گزشتہ سال جون کے وسط میں شمالی وزیرستان میں ضرب عز کے نام سے آپریشن شروع کیا، جس کے بعد خیبر ایجنسی میں بھی خیبر 1 اور پھر خیبر 2 کے نام سے بھرپور کاروائیوں کا آغاز کیا گیا۔ فوج کے مطابق آپریشن ضرب عز میں ایک سال کے دوران لگ بھگ 2800 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ لڑائی میں 300 سے زائد فوجی افسران اور جوان بھی ہلاک ہوئے۔ پاکستانی فوج کے مطابق شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے مضبوط ٹھکانوں کا خاتمہ کیا جا چکا ہے اور اب صرف اکا دکا مقامات پر چھپے شدت پسندوں کی صفائی کا کام جاری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ایک خود کش بم دھماکے میں حملہ آور سمیت کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے برقع پہن رکھا تھا، جس کا منصوبہ ہزارہ ٹاؤن میں گھس کر تخریبی کارروائی کرنا تھا۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے مختصر مدت کے لیے اسلحہ نما کھلونوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ شدت پسندانہ سوچ کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ایسے کھلونوں پر مستقبل پابندی کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے۔ سماجی کارکن کہتے ہیں کہ تشدد کی علامت والے یہ کھلونے بچوں کی ذہنی تربیت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، لہذا حکومت کو چاہیے کہ ایسے کھلونوں پر پورے ملک میں پابندی عائد کی جائے۔ اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مختصر مدت کے لیے اسلحہ نما کھلونوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ شدت پسندانہ سوچ کی حوصلہ شکنی کے لیے ایسے کھلونوں پر مستقل پابندی کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات مشتاق غنی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فی الحال یہ پابندی پشاور اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں 2 ہفتوں کے لیے لگائی گئی ہے۔
کسی قسم کی دہشت گردی سے بچنے کے لیے کہ آج کل اس طرح کے کھلونے نما چیزیں بھی دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہیں، تو تاکہ وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو سکے، باقی تو مخصوص مدت کے لیے زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہے۔
حالیہ برسوں میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں بچے گھر کے باہر پڑے کھلونوں کو اٹھا کر یا تو گھر لے آئے یا وہیں ان سے کھیلنا شروع کر دیا، لیکن دراصل وہ کھلونا نما بم تھے جن کے پھٹنے سے جانی نقصان ہو چکا ہے۔ بچوں کے اسلحہ نما کھلونوں کی فروخت پر پابندی کے لیے بعض سماجی تنظیمیں بھی آواز اٹھاتی آئی ہیں، اور ان کا موقف رہا ہے کہ ایسے کھلونوں سے بچوں میں شدت پسندانہ سوچ ترویج پاتی ہے۔ مشتاق غنی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اس بارے میں غور کر رہی ہے کہ ایسے اسلحہ نما کھلونوں پر مستقل بنیادوں پر پابندی عائد کی جائے، جس پر ان کے بقول جلد پیش رفت ہوگی۔
جو اس طرح کے ٹائز ہیں جو شدت پسندی کی طرف راغب کرتے ہیں، بچوں کے لیے لائٹ سے ٹائز ضرور ہونے چاہیے، بٹ ناٹ کہ جی ان کے ہاتھ میں آپ بچپن میں گن پکڑا دیں اور پھر وہ بڑے ہو کے بھی اسی لائن پہ چلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک دوسری سوچ ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ جو اس طرح کے ٹائز ہیں جس سے کہ شدت پسندی کو ہوا ملتی ہو یا ایسی سوچ ڈیولپ ہوتی ہو، ان کو تو ٹوٹلی ختم کرنا چاہیے۔
بازاروں میں بچوں کے لیے کھلونوں کی دکانوں اور اسٹالز پر ایسے اسلحہ نما کھلونے عام فروخت ہوتے ہیں، جبکہ عید کے موقع پر ان کی مانگ میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ تشدد کی علامت والے یہ کھلونے بچوں کی ذہنی تربیت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ایسے کھلونوں پر پورے ملک میں پابندی عائد کر دی جائے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مغربی افغانستان میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ سڑک کے کنارے نصب ایک بم کے دھماکے میں 6 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ پولیس اہلکاروں نے جمعے کے روز ہلاک ہوئے، جو عید الفطر کی تعطیلات کا پہلا روز تھا۔ ہرات صوبے میں ان کی گاڑی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی تھی۔ فرانسیسی خبر رسائی ادارے نے اطلاع دی کہ اس دھماکے میں 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ دھماکے کے لیے کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اس دھماکے میں وہ تمام عوامل موجود تھے جو طالبان اکثر سڑک کے کنارے نصب کیے جانے والے ہتھیاروں کے ساتھ کرتے ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کا سمجھوتا اس سلسلے میں کیے جانے والے کسی بھی اقدام سے زیادہ مؤثر ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے ایرانی عوام کو بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جوہری معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوسرے مسائل پر بھی تعاون ہوگا۔ ان کے الفاظ،
ما با امریکہ در مورد مسائل گوناگون جہانی و منطقی مذاکرے،
ہمارے امریکہ کے ساتھ دوسرے عالمی اور علاقائی مسائل پر کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، ہمارے دو طرفہ مسائل پر بھی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے ایرانی عوام سے ہفتے کے روز عید کے موقع پر ایسے میں تہران میں خطاب کیا جبکہ قوم رمضان کے اختتام پر جشن منا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو اقتصادی پابندیاں اٹھائے جانے کے عوض ختم کرنے کا معاہدہ ایران کی جانب سے امریکہ سے معاملات کو طے کرنے کے طریقے میں ایک استثنا ہے۔ انہوں نے یہ بات اس کے ایک روز بعد کہی جبکہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے وائٹ ہاؤس میں صدر براک اوباما سے جوہری معاہدے کے بارے میں یقین دہانیاں حاصل کیں۔ سعودیوں نے اس بارے میں شبہ کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے باز رکھ سکے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں ایران کے ساتھ طے کیے جانے والے طویل المدت جامع منصوبے کی وضاحت کی ہے، جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ سمجھوتے کے تحت ایران کے لیے ہر وہ راستہ بند ہو جاتا ہے جو ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت ایران کی کلیدی جوہری تنصیبات کی نگرانی اور معائنے ہو سکیں گے، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اگر ایران ان قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر لاگو پابندیاں پھر سے لاگو کر دی جائیں۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک اچھا سمجھوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی سفارتکاری ایک حقیقی اور بامانی تبدیلی لا سکتی ہے جو ہمارے ملک اور اس دنیا کو زیادہ محفوظ بنا سکتی ہے۔ چٹانوگا ٹینیسی میں ایک فوجی سپورٹ سینٹر میں دو روز قبل جس ملاح کو گولی لگی تھی وہ انتقال کر گیا ہے۔ امریکی بحریہ نے یہ اطلاع دی تھی، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ کویت میں پیدا ہونے والا 24 سالہ محمد یوسف عبدالعزیز نے چٹانوگا میں ایک بھرتی مرکز میں فائرنگ کر دی اور پھر 1 میل تک کی مسافت پر نیوی اور میرین ریزرو سینٹر پہنچا، جہاں اس نے 4 میرینس کو ہلاک اور 1 ملاح کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے عبدالعزیز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جو پہلی فائرنگ کے بعد اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
امریکی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق محمد یوسف عبدالعزیز نے گزشتہ سال اردن میں 7 ماہ گزارے اور دیگر کئی موقعوں پر اس ملک کا دورہ کیا۔ تفتیشکار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا جب وہ اردن میں تھا تو وہ شدت پسند گروپوں کے ساتھ رابطے میں تھا یا نہیں۔
Because the investigation is still in its early stages, it would be premature to speculate.
FBI special انچارج ایڈ رینہولڈ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ابھی تفتیش ابتدائی مراحل میں ہے تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا یا اس نے کیا کیا۔ تاہم اس بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ اس شخص کی اکیلے کی کارروائی تھی یا کوئی اور بھی اس میں ملوث تھا۔ چٹانوگا میں جمعے کی رات ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں جمعرات کے روز ہلاک ہونے والے 4 مرینز کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ چٹانوگا میں ہی یونیورسٹی آف ٹینیسی کے طالب علموں نے ویجل کی تقریب منعقد کی۔ انہوں نے ہلاک شدگان کو یاد کیا اور مشتبہ شخص کی کارروائی پر افسوس کا اظہار کیا، جس نے یہیں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی تھی۔
I know this university didn't teach him the hate. I know this community didn't teach him the hate. So I don't care where he's from.
ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس یونیورسٹی نے اسے نفرت کرنا نہیں سکھایا۔ میں جانتا ہوں کہ کمیونٹی نے اسے نفرت نہیں سکھائی۔ لہٰذا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے تھا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے ان 4 مرینز کی ہلاکت پر افسوس ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سائٹ انٹیلیجنس گروپ کی رپورٹ کے مطابق عبدالعزیز نے ایک بلاگ لکھا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا کوئی موقع نہیں گنوانا چاہیے جس میں وہ اللہ کی راہ میں جان دے سکیں۔ مسلح شخص کو پولیس نے فائرنگ کے دوران ہلاک کر دیا۔ امریکہ نے اس کے بعد سے فوجی تنصیبات پر سیکیورٹی میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جب سے داعش نے اپنے جنگجوؤں پر زور دیا ہے کہ وہ فوج پر حملے کریں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بغداد کے مشرق میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہو گئے۔ داعش نے اس مہلک حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جو عراق کے مختلف حصوں پر اس گروپ کے قبضے کے بعد ہونے والے مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ حکام نے بتایا کہ جمعے کے روز کیے گئے اس حملے کا ہدف ایک پر ہجوم مارکیٹ تھی، جہاں لوگ رمضان کے اختتام کے بعد عید الفطر منا رہے تھے۔ داعش نے کہا کہ اس حملے کا ہدف شیعہ مسلمان تھے۔ ادھر سعودی عرب میں ہفتے کے روز 400 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے بیشتر سعودی باشندے ہیں۔ ان پر داعش عسکریت پسند گروپ سے رابطوں کا شبہ ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا، جس کے بارے میں سعودی عرب کے سرکاری سعودی پریس ادارے نے خبر دی ہے، کہ یہ گرفتاریاں ایک بڑی کارروائی کا حصہ ہیں، جس کا مقصد سعودی عرب کے صوبے شاہراہ میں مساجد، ایک سفارتی مشن، سیکیورٹی افواج اور سرکاری تنصیبات پر داعش کے مجوزہ حملوں کو روکنا تھا۔ اس اعلان سے ایک روز قبل عراق کے مشرقی صوبے دیالہ میں ایک پرہجوم مارکیٹ میں داعش کے حملے میں 115 افراد ہلاک ہو گئے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ہفتے کے روز گرفتار کیے جانے والوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے تیل سے مالا مال مشرقی حصے میں شیعہ مسلمانوں کی مساجد پر 2 خودکش حملے کیے تھے، جس میں 25 افراد ہلاک ہوئے۔ کرد جنگجو اور ہتھیاروں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ داعش گروپ نے شام اور عراق میں کرد افواج کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ برطانیہ میں قائم 2 تنظیمیں ان حملوں کی چھان بین کر رہی ہیں، اور انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ داعش عسکریت پسندوں نے 21 اور 22 جون کو عراقی کرد جنگجوؤں کو کیمیاوی ہتھیاروں کا ہدف بنایا۔ ایک بیان میں شام کے شمال مشرقی صوبے ہساکے میں 28 جون کو کرد ٹھکانوں پر بھی ایسے ہی حملے کی خبر دی گئی۔ یونان میں پیر کے روز بینک دوبارہ کھل رہے ہیں۔ ملک میں اقتصادی بحران کے دوران بینکوں کو 3 ہفتے بند رکھا گیا تھا، لیکن بینکوں سے ایک دن میں تقریباً $65 کی رقم نکلوانے کی پابندی برقرار ہے، جبکہ بیرون ملک رقم منتقل کرنے پر بھی کڑا کنٹرول رہے گا۔ یہ مثبت آثار اس وقت نظر آئے جب یونان کی پارلیمنٹ نے ہچکچاتے ہوئے کفایت شاری کے اقدامات کی منظوری دی، جو 96 ارب ڈالر کے امدادی منصوبے کی شرط تھی۔ 5 برسوں میں یونان کو اقتصادی بحران سے نکالنے کا یہ 3rd امدادی پروگرام ہے۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ویسٹ گیٹ مال شاپنگ مال کو تقریباً 2 برس کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ 2 سال پہلے یہاں ملک میں دہشت گردی کے بدترین حملوں میں 67 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نائجیریا میں پولیس مسلسل دوسرے روز بھی ان بم حملوں کی چھان بین کر رہی ہے جس میں ہر بار کیے جانے والے دھماکے میں درجن بھر سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ نائجیریا میں نئے صدر محمد بوہاری کے برسر اقتدار آنے کے بعد تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ صدر نے بوکو حرام کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ ایران کے ساتھ 5+1 ملکوں کے مذاکرات کے بعد طے پانے والے جوہری معاہدے پر ترک حکومت کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے امکان کو انکرا اہم تجارتی مواقع کی فراہمی کے طور پر دیکھ رہا ہے، لیکن وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے استنبول سے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یہ خدشات بدستور موجود ہیں کہ یہ معاہدہ اس کے ہمسایہ ملک کو تقویت دے گا اور اس کے نتیجے میں خطے میں صرف بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ مخاصمت مزید گہری ہو جائے۔ مزید تفصیلات شہناز عزیز کی زبانی۔
ترکی کے وزیر اقتصادیات نے ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی مذاکرات کے بعد معاہدے کی خبر سن کر اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ یہ ترک معیشت کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ سمسک نے پیش گوئی کی ہے کہ جوہری سمجھوتے سے منسلک بین الاقوامی تجارتی پابندیوں کے خاتمے سے دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوگا۔ اس سال کے آخر میں ترکی اور ایران کے درمیان ترجیحی تجارت کا ایک معاہدہ نافذ العمل ہونے والا ہے۔ ماہرین اس سمجھوتے سے پہلے ہی یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ ترجیحی تجارتی معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان 2 برسوں میں تجارت کو 2 گنا کر سکتا ہے۔ لیکن سابق سینئر ترک سفیر اور ٹرکش ایشین سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے بلحان اس معاہدے پر احتیاط برتنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
In the short term, I think Turkey might benefit from that because of the opening of the sanctions on Iran. But
وہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایران پر نافذ پابندیاں اٹھنے کی وجہ سے مختصر مدت میں ترکی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن درمیانی مدت اور طویل مدت کے حوالے سے یہ فائدہ منفی صورتحال میں تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران خطے میں ایک بہت اہم ملک کے طور پر ابھرے گا۔ جوہری معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ نے تہران سے اس چیز پر نظر ثانی کرنے کو کہا ہے جسے انہوں نے فرقہ واریت کے زیر اثر پالیسیاں قرار دیا۔ دونوں ملک شام کی خانہ جنگی سے کہیں زیادہ ایک دوسرے پر شیعہ سنی تفریق کی روشنی میں علاقائی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ قدیر ہاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ایک ماہر اوزیل کہتے ہیں کہ اگرچہ انقرہ ایران سے متعلق تنازع کے خاتمے پر اطمینان محسوس کرے گا، تاہم ایک طاقتور تہران کے حوالے سے وہ بدستور تشویش میں ہے۔ ان کے الفاظ
Everybody's concern is that Iran off the hook with really cascades
وہ کہہ رہے ہیں ہر شخص کو خدشہ ہے کہ اب جب ایران مشکل صورتحال سے نکل چکا ہے اور اب جب سرمایہ بھاری مقدار میں اس کی جانب بڑھے گا، ہو سکتا ہے کہ ایسا بتدریج طریقے سے ہو لیکن وہ باہر طور اس کی جانب بڑھے گا تو وہ وہی انداز جاری رکھے گا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ویسا کرے گا، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ویسا نہیں کرے گا۔ اس کا انحصار ایران میں اقتدار کی رستہ کشی کی صورتحال پر ہو سکتا ہے۔ انقرہ کے لیے طویل مدت کے نقصان کا خطرہ بھی موجود ہے۔ انقلاب ایران کے وقت سے انقرہ خطے میں واشنگٹن کا سب سے قریبی اتحادی رہا ہے، لیکن بلحان کا کہنا ہے کہ اگر جوہری معاہدہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان مفاہمت اور تجدید تعلقات کا راستہ کھول دیتا ہے تو وہ انقرہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ
If they rise as new partners and sincere partners of the United States,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نئے ساجھے داروں کے طور پر ابھرتے ہیں اور وہ امریکہ کے مخلص شراکت دار بنتے ہیں تو وہ پھر امریکہ اور ترکی کے دوسرے ساجھے داروں مثلاً سعودی عرب کے حریف بن سکتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ وہ پورا منظر نامہ ہی بدل کر رکھ دیں۔ مبصرین داعش کے خلاف جنگ میں واشنگٹن اور تہران کے مبینہ طور پر مشترک مقاصد پر پہلے ہی اگر تشویش نہیں تو بڑھتی ہوئی پریشانی کا حوالہ دیتے ہیں۔ انقرہ میں یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر پیش گوئی کے مطابق ایران کا جوہری معاہدہ خطے کے لیے ایک نئے دور کی شروعات ہو سکتا ہے تو انقرہ بالآخر نقصان میں رہے گا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں نیلوفر مغل۔ عالمی بینک نے خبردار کیا ہے کہ ایبولا کی وجہ سے صحت کے ہزاروں کارکنوں کی ہلاکتیں گینی، لائبیریا اور سیرالون میں ماؤں کی اموات کی شرح میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس بیماری کے باعث آبادی کے کسی دوسرے گروپ کی نسبت صحت کے کارکنوں کی ہلاکت کی شرح سب سے زیادہ رہی ہے۔ عالمی بینک کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماؤں کی ہلاکتیں اس سطح پر پہنچ سکتی ہیں جو ایبولا سے متاثرہ ملکوں میں پچھلے 15 یا 20 سال کے عرصے میں نہیں دیکھی گئیں۔ یہ شرح گنی میں 38%، سیرالون میں 74% اور لائبیریا میں 111% تک بڑھ سکتی ہے۔ سینئر معیشت دان اور اس رپورٹ کے شریک مصنف ڈیوڈ ایونز اس تعداد کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔
What this adds up to is between both mothers and children about 25,000
اس سے ماؤں اور بچوں دونوں کے نقصان کی مجموعی تعداد تقریباً 25,000 زندگیاں سالانہ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ ایبولا صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر چکا ہے۔
The Ebola epidemic has had a dramatically disproportionate impact on health workers in these three countries.
ایبولا کی وبا ان تین ملکوں سیرالیون، لائبیریا اور گینی میں صحت کے کارکنوں پر ڈرامائی طور پر غیر متناسب انداز میں اثر انداز ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سیرالیون میں صحت کے کارکنوں میں آبادی کے دوسرے تمام گروپس کی نسبت ایبولا کے لگنے کا امکان 50 گنا زیادہ رہا ہے۔ دوسرے دو ملکوں کے لیے بھی یہ اعداد و شمار اتنے ہی ہیں۔ ایونز کہتے ہیں کہ یہ تینوں ملک ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے سے پہلے ہی اس کے مقابلے کے حوالے سے کمزور تھے، کیونکہ ان کے بقول وہاں صحت کے کارکنوں کی تعداد نمایاں طور پر محدود تھی۔
Before the Ebola epidemic, Sierra Leone was fifth from the bottom globally in terms of doctors per capita.
ایبولا کی وبا پھوٹنے سے پہلے سیرالیون آبادی اور ڈاکٹروں کے درمیان تناسب کے لحاظ سے عالمی سطح پر نیچے سے 5ویں درجے پر تھا۔ لائبیریا اس گراف میں نیچے سے 2رے درجے پر تھا اور گینی 28ویں نمبر پر تھا، جو قدرے بہتر شرح ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی کوئی بہت زیادہ مضبوط ورک فورس نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ اس سطح سے شروعات کرتے ہیں اور پھر آپ صحت کی دیکھ بھال کی ورک فورس کی 5 سے 10% تک کارکنوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لائبیریا اپنے 10% ڈاکٹروں سے محروم ہو گیا۔ یہ وبا پھیلنے سے پہلے اس کے پاس صرف 51 ڈاکٹر تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس بارے میں اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ ایبولا کی وبا کے دوران بچوں کو خسرے سے بچاؤ کی ویکسین نہیں ملی، ملیریا اور ایچ آئی وی ایڈس کے مریضوں کو علاج معالجہ حاصل نہیں ہوا اور ایچ آئی وی کی تشخیص کے ٹیسٹ نہیں ہوئے۔
One of the things that we noticed is that nobody was really focusing on specifically
ایک چیز جو ہمیں محسوس ہوئی یہ تھی کہ فی الواقع کسی کی بھی اس پر توجہ نہیں تھی، خاص طور پر صحت کی دیکھ بھال کے کارکنوں کے نقصان پر، جو درحقیقت بڑے پیمانے کے اثرات تھے جس میں صحت کے شعبے میں رونما ہونے والے سب سے زیادہ بنیادی نتائج شامل ہیں، مثلاً ماؤں اور شیر خوار بچوں کی ہلاکتیں۔ لیکن عالمی بینک کی رپورٹ میں، جس کا عنوان ہے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی ہلاکتیں اور ایبولا وبا کے اثرات، کہا گیا ہے کہ سب کچھ ضائع نہیں ہوا۔ رپورٹ کے شریک مصنف ایونز کہتے ہیں کہ چیزوں کو ابتری کی جانب بڑھنے سے روکنے کے لیے فوری طور پر کچھ کیا جا سکتا ہے۔
In the immediate run, we need to make sure that there are plenty of health workers right now.
اس سلسلے میں فوری طور پر ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارے پاس صحت کے کارکن بڑی تعداد میں موجود ہوں، اور اس کا ایک حل جس کے لیے عالمی بینک اور کئی دوسرے بین الاقوامی شراکت دار یعنی اقوام متحدہ، افریقی یونین مدد فراہم کر رہے ہیں، یہ ہے کہ گنی، لائبیریا اور سیرالون میں آبادی کے ان طبقوں میں جہاں ضرورت ہو صحت کے کارکنوں کی بھرتی، ان کی تربیت اور صحت کی دیکھ بھال کے غیر ملکی کارکنوں کی تعیناتی کی جائے۔ اس سلسلے میں اب تک تقریباً 1300 افراد تعینات کیے جا چکے ہیں۔ مختصر مدت کے لیے یہ اقدام ضروری ہے۔ سینئر معیشت دان ایونز کہتے ہیں کہ تاہم ایک طویل مدتی حل بہت ضروری ہے۔
It means investing in the local healthcare infrastructure, making sure that doctors,
اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کی دیکھ بھال سے متعلق مقامی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی جائے۔ یہ یقینی بنایا جائے کہ ڈاکٹر، نرسیں، دائیاں اور کمیونٹی کے ہیلتھ ورکرز تربیت یافتہ ہیں اور ان کے پاس اپنے کام کی محفوظ طریقے سے انجام دہی کے لیے درکار اپنے بچاؤ کا انتظام موجود ہے، اور انہیں وہ معاوضہ مل رہا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے تاکہ وہ اس ملک میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت سے ایسے مقامی ماہرین موجود ہیں جو اپنے ملک کی آبادی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا کرنے کے لیے انہیں مناسب حالات اور مناسب حد تک معاوضہ مل سکے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 80% تک آبادی کے لیے صحت کی دیکھ بھال کی سطح پر پہنچنے کے لیے جو ملینیم ترقیاتی اہداف میں شامل ہیں، گینی، لائبیریا اور سیریلون بھر میں 43,000 سے زیادہ ڈاکٹروں، نرسوں اور دائیوں کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک کا یہ مطالعاتی جائزہ دی لینسٹ گلوبل ہیلتھ میں شائع ہوا ہے۔ نیلو فرمول، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان میں ہفتے کے روز عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے اور ملک کے صدر اور وزیر اعظم نے اس موقع پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے عید کے موقع پر بھائی چارے کے فروغ پر زور دیا ہے۔ عید کے موقع پر عیدگاہوں، مساجد، بازاروں اور دیگر عوامی مقامات کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی تھی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکا جا سکے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے عید الفطر کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ رمضان روحانی طہارت، سماجی تعمیر اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کا مہینہ ہے جس کے اختتام پر عید منائی جاتی ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ دہشت گرد پسپائی کے بعد فرار ہو رہے ہیں اور ان کے بقول ان عناصر کو ملک کی سرزمین پر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ فوج کے سربراہ نے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں مصروف فوجیوں سے اگلے مورچوں پر جا کر ملاقات کی اور کہا کہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ فوج کے سربراہ نے کہا کہ قوم کا اعتماد اور حمایت سب سے بڑا اثاثہ ہے اور ان کے بقول مسلح فوج پاکستانی قوم کو کبھی مایوس نہیں کریں گی۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے مختصر مدت کے لیے اسلحہ نما کھلونوں پر پابندی عائد کر دی، جبکہ شدت پسندانہ سوچ کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ایسے کھلونوں پر مستقبل میں بھی پابندی کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات مشتاق غنی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فی الحال یہ پابندی پشاور اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں 2 ہفتوں کے لیے لگائی گئی ہے۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں ایک خود کش بم دھماکے میں حملہ آور سمیت کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے برقع پہن رکھا تھا جس کا منصوبہ ہزارہ ٹاؤن میں گھس کر تخریبی کارروائی کرنا تھا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پولیس حکام کے مطابق جمعے کو دیر گئے ایک خودکش بمبار نے بروری روڈ سے سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کے راستے سے ہزارہ ٹاؤن میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ہزارہ ٹاؤن کے باہر لگے ناکے پر کڑے چوکیدار نے عملہ آور کو روکا تو اس نے اپنے جسم پر بندے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ دھماکے سے عملہ آور اور چوکیدار طالب حسین موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ سیکٹری داخلہ حکومت بلوچستان اکبر حسین درانی نے میڈیا کو بتایا کہ لاور نے برقع پہن رکھا تھا جس کا منصوبہ ہزارہ ٹاؤن میں گھس کر تخریبی کارروائی کرنا تھا۔
یہ بلوچستان کے لیے جو چیلنجز ہیں اس میں ایک سیکٹرین چیلنج ہمارے لیے ہے، ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ویل فائٹ بیک۔ ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند رات ہمیں پتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں اس قسم کے لوگ نکلیں گے، لیکن جس طرح اس نے ایک طرف سے گھسنے کی کوشش کی، وہاں پہ ایف سی موجود تھی، ان کے جوانوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، وہ وہاں سے آ گیا۔ اب چونکہ خواتین کے ڈریس میں ہو تو ذرا ہمارے لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں باڈی سرچ کرتے ہوئے، لیکن میں آفرین دیتا ہوں اس چوکیدار کو کہ جس نے اس کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ شخص کوئی مشکوک ہے اور جب اس کو بھاگنے لگا تو پکڑا تو اس نے اپنا آپ کو بلاسٹ کیا۔
بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کہنا ہے کہ دھماکے کے لیے 7 سے 8 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ ہزارہ ٹاؤن میں شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت آباد ہے جسے ماضی میں بھی علاقت خیز عملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن اقام ایسے عملوں کا الزام صوبے میں سرگرم کلدم مذہبی تنظیموں پر عائد کرتے آئے ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی، جبکہ شہر میں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو مزید چوکس کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدام کرنے کا بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کے مہینے میں 2 مختلف بم دھماکوں میں 2 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، جبکہ پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ پولیس کے سربراہ عبدالرزاق چیما کا کہنا ہے کہ شہر کے 20 مختلف مقامات پر ناکے لگانے کے علاوہ چھ داخلی و خارجی راستوں سمیت مختلف مقامات پر 83 سی سی ٹی وی کیمرے لگا کر نگرانی کو فعال بنایا جائے گا۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی، شخص یا گاڑی کی اطلاع فوراً 1135 یا 1135 پر کال کر کے اوکام کو فراہم کریں۔ بعض حلقوں کی جانب سے شہر میں ناکے اور رکاوٹیں لگانے کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ قیام امن کے لیے پولیس اور خفیہ ادارے اپنی کوششوں کو مزید مؤثر بنائیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
مغربی افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سڑک کے کنارے نصب ایک بم کے دھماکے میں 6 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فرانسیسی خبر رسان ادارے نے اطلاع دی ہے کہ اس دھماکے میں 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کا سمجھوتا اس سلسلے میں پہلے کیے جانے والے کسی بھی اقدام سے زیادہ مؤثر ہے۔ صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں ایران کے ساتھ طے کیے جانے والے طویل المدت جامع منصوبے کی وضاحت کی، جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے۔ صدر نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت ایران کے لیے ہر وہ راستہ بند ہو جائے گا جو ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت ایران کی کلیدی جوہری تنصیبات کی نگرانی اور معائنے ہو سکیں گے، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اگر ایران ان قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کرے تو اس پر پابندیاں پھر سے لاگو ہوں۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک اچھا سمجھوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی سفارتکاری ایک حقیقی اور بامانی تبدیلی لا سکتی ہے جو ہمارے ملک اور اس دنیا کو زیادہ محفوظ بنا سکتی ہے۔ چٹانوگا ٹینیسی میں ایک فوجی سپورٹ سینٹر میں 2 روز پہلے جس ملاح کو گولی لگی وہ انتقال کر گیا۔ امریکی بحریہ نے یہ اطلاع دی ہے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی۔ حکام نے بتایا کہ کویت میں پیدا ہونے والا 24 سالہ محمد یوسف عبدالعزیز نے چٹانوگا میں ایک بھرتی مرکز پہ فائرنگ کی اور پھر کئی میل کی مسافت پر نیوی اور میرین ریزرو سینٹر پہنچا، جہاں اس نے 4 مرینز کو ہلاک اور ایک ملاح کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے عبدالعزیز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جو پہلی فائرنگ کے بعد اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ عراق کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ بغداد کے مشرق میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہو گئے۔ داعش نے اس مہلک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو عراق کے مختلف حصوں پر اس گروپ کے قبضے کے بعد ہونے والے مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ حکام نے بتایا کہ جمعے کے روز کیے گئے اس حملے کا ہدف ایک پرہجوم مارکیٹ تھی، جہاں لوگ رمضان کے اختتام کے بعد عید الفطر منا رہے تھے۔ داعش نے کہا کہ اس حملے کا ہدف شیعہ مسلمان تھے۔ سعودی عرب میں ہفتے کے روز 400 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں سے بیشتر سعودی باشندے ہیں۔ ان پر داعش عسکریت پسند گروپ سے رابطوں کا شبہ ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا، جس کے بارے میں سعودی عرب کے سرکاری سعودی پریس ادارے نے خبر دی، کہ یہ گرفتاریاں ایک بڑی کارروائی کا حصہ ہیں، جس کا مقصد سعودی عرب کے صوبے اشارورہ میں مساجد، ایک سفارتی مشن، سیکیورٹی افواج اور سرکاری تنصیبات پر داعش کے مجوزہ حملوں کو روکنا ہے۔ اس اعلان سے ایک دن قبل عراق کے مشرقی صوبے دیالہ میں ایک پرہجوم مارکیٹ میں داعش کے حملے میں 115 افراد ہلاک ہو گئے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ہفتے کے روز گرفتار کیے جانے والوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے تیل سے مالا مال مشرقی حصے میں شیعہ مسلمانوں کی مساجد پر 2 خودکش حملے کیے، جس میں 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ کرد جنگجو اور ہتھیاروں کے ماہرین کہتے ہیں کہ داعش گروپ نے شام اور عراق میں کرد افواج کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ برطانیہ میں قائم 2 تنظیمیں ان حملوں کی چھان بین کر رہی ہیں، اور انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ داعش عسکریت پسندوں نے 21 اور 22 جون کو عراقی کرد جنگجوؤں کو کیمیاوی ہتھیاروں کا ہدف بنایا۔ ایک بیان میں شام کے شمال مشرقی صوبے ہساکے میں 28 جون کو کرد ٹھکانوں پر بھی ایسے ہی حملے کی خبر دی گئی۔ یونان میں پیر کے روز بینک دوبارہ کھل رہے ہیں۔ ملک میں اقتصادی بحران کے دوران بینکوں کو 3 ہفتے بند رکھا گیا، لیکن بینکوں سے ایک دن میں تقریباً $65 کی رقم نکلوانے کی پابندی برقرار ہے، جبکہ بیرون ملک رقم منتقل کرنے پر بھی کڑا کنٹرول رہے گا۔ یہ مثبت آثار اس وقت نظر آئے جب یونان کی پارلیمنٹ نے ہچکچاتے ہوئے کفایت شاری کے اقدامات کی منظوری دی، جو $96 ارب کے امدادی منصوبے کے لیے شرط تھی۔ 5 برسوں میں یونان کو اقتصادی بحران سے نکالنے کا یہ تیسرا امدادی پروگرام ہے۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ویسٹ گیٹ شاپنگ مال کو تقریباً 2 برس کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ 2 سال پہلے یہاں ملک میں دہشت گردی کے بدترین حملے ہوئے۔ مال پر سیکیورٹی کے نئے کڑے انتظامات کیے گئے، جن میں ایکس رے مشینیں، دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے والی مشینیں اور گارڈ ٹاورز شامل ہیں۔ متمول طبقے کے اس مال کو دوبارہ کھولنے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
So not reopening West Gate to me, I think.
کینیا کی ایک شہری جن کا نام نہیں دیا گیا بتاتی ہیں کہ میرے خیال میں ویسٹ گیٹ مال کو دوبارہ نہ کھولنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی جدوجہد ترک کر دی. یہ بات درست ہے کہ ہم بے حد متاثر ہوئے, ہم پر شدید حملہ ہوا, اس کے بے پناہ اثرات بھی رہے, لیکن زندگی رواں دواں رہتی ہے. اور ایک دوسری شہری نے کہا کہ مجھے یہ درست محسوس نہیں ہوا, یہاں پر کوئی یادگار بنا دینا چاہیے تھی اور اسے ایک یادگار مقام ہونا چاہیے تھا. ستمبر 2013 میں صومالی گروپ الشباب کے عسکریت پسندوں نے مال پر شوٹنگ کر دی تھی اور لوگ جان بچانے کے لیے بھاگتے پھرے تھے. عسکریت پسندوں نے 3 روز تک مال کا محاصرہ جاری رکھا تھا اور اس دوران 67 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. الشباب نے کہا تھا کہ یہ کارروائی کینیا کے فوجیوں کی ہمسایہ صومالیہ میں انسداد عسکریت پسندی کی سرگرمیوں میں شرکت کے جواب میں کی گئی تھی. اور نائجیریا میں پولیس مسلسل دوسرے روز بھی ان بم حملوں کی چھان بین کر رہی ہے جس میں ہر بار کیے جانے والے دھماکے میں درجن بھر سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے تھے. نائجیریا میں نئے صدر محمدو بہاری کے برسر اقتدار آنے کے بعد تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا. صدر نے بوکو حرام کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور انسانی حقوق کی 2 تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہر سال تشدد سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد تقریباً 1 ارب ہے اور معیشت پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات کا تخمینہ لگ بھگ 7 ٹریلین ڈالر سالانہ ہے. غیر سرکاری تنظیموں نے کہا ہے کہ ایسے میں جبکہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو زیادہ توجہ مل رہی ہے, لڑکوں کے خلاف تشدد کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. یہ دنیا کے مختلف حصوں میں نو عمری میں لڑکوں کی ہلاکت کی ایک بڑی وجہ ہے. وائس آف امریکہ کے جو ڈی کپوا کی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے.
انسانی حقوق کی تنظیموں ود آؤٹ وائلنس اور ٹوگیدر فار گرلز کا کہنا ہے کہ بچوں کے خلاف تشدد ترقی کی راہ میں ایک بڑا چیلنج ہے. ان کا کہنا ہے کہ تشدد کا مسلسل سامنا, چاہے وہ اس کا نشانہ بننے کی شکل میں ہو یا اس کا مشاہدہ کرنے کی حیثیت میں, ایک بچے کے دماغ پر اس کے مرتب ہونے والے اثرات بہت مضر ہوتے ہیں. ان اثرات میں خوف و صدمے کی کیفیت سے گزرنے کے بعد ذہنی دباؤ شامل ہے جو سماجی, جذباتی اور کردار اور رویوں سے متعلق مسائل کو جنم دیتا ہے. انسانی حقوق کی تنظیم ود آؤٹ وائلنس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیزا ویٹر کا, جو خود کو اپنی تنظیم کا سب سے زیادہ رجائیت پسند فرد کے طور پر متعارف کراتی ہیں, کہنا ہے
Violence against children is an issue that happens all around the world in every country and every income level of a home and whether the parents are educated or not, violence against children happens everywhere.
بچوں کے خلاف تشدد ایک ایسا مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں موجود ہے, ہر ملک میں موجود ہے, آمدنی کی ہر سطح رکھنے والے گھر میں پایا جاتا ہے, اور چاہے بچے کے والدین پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں, یہ مسئلہ موجود ہے اور بچوں کے خلاف تشدد ہر کہیں ہو رہا ہے. ہمیں تشدد کے مسئلے پر لوگوں سے بات کر کے پتہ چلا ہے کہ مختلف لوگوں کے پاس بچوں پر تشدد کے متعلق توضیحات موجود ہیں. کیا یہ ذہنی زیادتی ہے؟ کیا یہ جسمانی زیادتی ہے؟ کیا یہ جسمانی سزا ہے؟ کیا یہ جنگ ہے؟ یہ سب کچھ ہے. ہم کسی بھی صورتحال اور کسی بھی انداز میں بچوں پر کیے جانے والے تشدد میں کمی لانے کا سوچ رہے ہیں. یہ الفاظ تھے مز لیزا وٹر کے. وہ کہتی ہیں کہ لڑکیاں بطور خاص جنسی تشدد اور کم عمری میں شادی کے حوالے سے, جسے وہ تشدد ہی کی ایک قسم کے طور پر دیکھتی ہیں, زیادہ آسانی سے ہدف بن سکتی ہیں. ایک بار پھر مز وٹر کے الفاظ.
Girls are much more likely to be married under the age of 18 than boys, and this is a real violent act. It's not under her own will, and this should be girls.
لڑکوں کے مقابلے میں 18 سال سے کم عمر میں لڑکیوں کی شادی کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, اور یہ تشدد کا ایک حقیقی عمل ہے. یہ شادی لڑکی کی اپنی خواہش کے تحت نہیں ہوتی, اور انہیں لڑکیاں ہونا چاہیے نہ کہ دلہنیں. یہ الفاظ تھے مس وٹر کے, جو لڑکوں کے حوالے سے کہتی ہیں.
1 in 5 victims of homicide are children, and boys account for 70% of them. Real harsh violence is really a big issue for boys. Sexual violence, as I said, is a big issue for girls. قتل
کے ہر 5 واقعات میں سے ایک بچہ ہوتا ہے, اور ان میں لڑکوں کی شرح 70% ہوتی ہے. حقیقی جابرانہ تشدد لڑکوں کے حوالے سے فی الواقع ایک بڑا مسئلہ ہے. جیسا کہ میں یہ کہہ چکی ہوں کہ جنسی تشدد لڑکیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن 18 سال سے کم عمر کے 7.3 کروڑ لڑکے جنسی تشدد کے تجربے سے گزرتے ہیں. اس لیے جنسی تشدد جہاں ایک طرف لڑکیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے, تو دوسری جانب یہ لڑکوں کے لیے بھی ایک مسئلے کے طور پر موجود ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ جس کے متعلق ہم بہت سوچ بچار کرتے ہیں, وہ ہے بچوں کی فوجی کے طور پر بھرتی. ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 2.5 لاکھ فوجی بچے موجود ہیں, اور ان میں 90% لڑکے ہیں. یہ الفاظ تھے مس وٹر کے, جو یہ بھی کہتی ہیں کہ اس وقت دنیا میں 15,60,00,000 ایسے افراد جی رہے ہیں جن کی شادی بچپن میں کر دی گئی تھی۔ مس وٹر اور انسانی حقوق کی تنظیم ٹوگیدر فار گرلز کی سربراہ ملونی کٹس نے اپنی رائے پر مبنی ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تشدد ایک سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیماری کی طرح ہوتا ہے، اور تشدد کے ماحول میں پروان چڑھنے والے ایک بچے کے متعلق سب سے بہتر واحد پیش گوئی یہ ہے کہ وہ بڑا ہو کر یا تو تشدد کا نشانہ بنے گا یا پھر وہ تشدد کرنے والا بنے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ مرد ہونے کے ناطے لڑکوں کے لیے یہ قبول کرنا دشوار ہوتا ہے کہ وہ تشدد کا نشانہ بنے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اوسطاً جو مرد آخر کار یہ انکشاف کرتے ہیں کہ وہ جنسی تشدد کا نشانہ بنے تھے، وہ یہ اعتراف اس واقعے کے 22 سال کے بعد کرتے ہیں۔ یہ اعتراف عورتوں کی نسبت تقریباً 10 سال کے بعد ہوتا ہے۔ یہ دونوں غیر سرکاری تنظیمیں لڑکوں کو امکان تشدد سے بچاؤ کے لیے تیار کرنے میں مدد دینے کی غرض سے ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے خصوصی پروگراموں کی سفارش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اسکولوں میں چلائے جانے والا یہ پروگرام نوعمر افراد کو مخالف جنس کے ساتھ محفوظ تعلقات قائم کرنے کے طریقوں کے متعلق آگاہی فراہم کر سکتے ہیں۔ نگرانی سے متعلق یہ پروگرام قتل یا گینگ میں شمولیت سے روکنے میں کامیابی دکھا چکے ہیں۔ دونوں تنظیمیں یہ چاہتی ہیں کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے نئے پائیدار ترقیاتی اہداف میں شامل کیا جائے جنہیں ستمبر میں حتمی شکل دی جائے گی۔ مس وٹر کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے ارکان تشدد کے گرداب کو توڑنے کے لیے سرمایہ کاری کریں تو ہر بچے کی زندگی بہتر بن سکتی ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
I care deeply about boys and girls, you know, and I want to reduce violence against girls and I want to reduce violence against boys. I'm a mother of 2 young boys, 6 and 8. This stuff is very personal.
میں لڑکوں اور لڑکیوں کا بہت زیادہ خیال کرتی ہوں، اور میں لڑکیوں کے خلاف تشدد میں کمی لانا چاہتی ہوں، اور میں لڑکوں کے خلاف تشدد گھٹانا چاہتی ہوں۔ میں 6 اور 8 سال کے 2 نوعمر بچوں کی ماں ہوں، اور یہ معاملہ میرے لیے بہت ذاتی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم لڑکوں اور لڑکیوں پر اپنی توجہ مرکوز کیے بغیر تشدد کا چکر روک نہیں سکتے۔ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اس عمل کو اقوام متحدہ کے ذریعے جاری رکھیں، اور کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جاری رکھیں، اور کمیونٹیز کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے جاری رکھیں، اور ان چیزوں کو آگے لانے میں مدد کریں جن کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ کارگر ہوں گی تاکہ ہم تشدد میں کمی لا سکیں۔ یہ الفاظ تھے مس وٹر کے۔ اس سے منسلک ایک اور خبر کے مطابق، حال ہی میں ادیس ابابا میں ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق 3ری بین الاقوامی کانفرنس میں بچوں کے خلاف تشدد روکنے کے لیے ایک عالمی شراکت داری کا اعلان کیا گیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔
ان دی بے ایریا الون 1.2 ملین پیپل سٹرگل ٹو فائنڈ انف ٹو ایٹ۔ سو واٹ کین یو ڈو؟ واٹ اف آئی ٹولڈ یو دیٹ وی کڈ ریڈیوس فوڈ ویسٹ اینڈ فیڈ تھاؤزنڈز آف ہنگری پیپل۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون کومل احمد نے ایک موبائل فون ایپلیکیشن تیار کی ہے جس کی مدد سے ہزاروں مستحق اور بے گھر افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔
فوڈ، اٹس واٹ الاؤز اس ٹو لرن، ٹو ورک اینڈ ٹو لیو بیٹر۔ اٹس واٹ برنگز اس ٹو دی ٹیبل، واٹ مووز اس فارورڈ۔
25 سالہ کومل احمد ایک غیر منافع بخش کمپنی فیڈنگ فارورڈ کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان کی کمپنی سین فرانسسکو شہر کے فوڈ بینک اور بے گھر افراد کی پناہ گاہوں کے ساتھ مل کر بچے ہوئے کھانے کی تقسیم کا منظم عمل چلا رہی ہیں۔
To me, food is a fundamental human right. And it's baffling that in such a wealthy and prosperous nation, so many people end up begging for it.
کومل احمد نے آن لائن ویب سائٹ فوڈ بیسٹ کو بتایا کہ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے میں زیر تعلیم تھی تو ایک روز یونیورسٹی کے کیمپس کے قریب ایک نوجوان شخص نے مجھے روکا اور مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگے، جس پر بہت اصرار کے بعد میں نے اس شخص کو اپنے ساتھ دوپہر کے کھانے کی دعوت دی، اور دوران گفتگو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے جو حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے بے گھر ہو گیا ہے۔ اس کی کہانی سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا مجبور ہو سکتا ہے۔ بس اس واقعے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایک منصوبے کا آغاز کیا، جس پر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ڈائننگ ہال سے بچا ہوا کھانا مقامی بے گھر افراد کو عطیہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ ان کا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا اور 3 سال کے اندر اندر امریکہ بھر کے 140 دیگر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔
The issue is not a lack of food, but rather an inequitable distribution of it. I decided to launch an organization.
کومل احمد کہتی ہیں کہ بھوک بہت بری چیز ہے، یہ ہر جگہ خطرناک ہوتی ہے، اور امریکہ جو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہے، یہاں اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو سامعین، فیڈنگ فارورڈ اپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہے؟
By building feeding forward, we are closing communication gaps that exist across all food recovery systems, and we're using technology to feed more people faster.
موبائل اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے خوردہ فروش کمپنیاں اور تقریبات کا انتظام کرنے والی تنظیمیں اپنا بچا ہوا کھانا اپنے ہی علاقے کے اندر ضرورت مند افراد کو عطیہ کر سکتی ہیں۔ فیڈنگ فارورڈ کمپنی ویب سائٹ اور فون ایپ کے ذریعے اضافی خوراک رکھنے والے کاروباری اداروں اور قریبی علاقوں میں ضرورت مندوں کو تلاش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے پاس بچی ہوئی خوراک موجود ہے تو وہ اس فون ایپ پر کلک کر کے یہاں اپنے عطیہ کی تفصیلات درج کرتا ہے، جس کے بعد کمپنی کا ڈرائیور فوری طور پر بچے ہوئے کھانے کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت مند ادارے کے سپرد کرتا ہے۔ فیڈنگ فارورڈ اب تک سین فرانسسکو کے پسماندہ آبادی کی خدمت انجام دے رہی ہے، لیکن کومل احمد بہت جلد اس تنظیم کو سیاٹل اور باسٹن تک وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور آخر کار عالمی سطح پر بھی اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی ہیں۔ کومل احمد کے مطابق، جیسے جیسے فیڈنگ فارورڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ رضاکارانہ طور پر تنظیم کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔
Whenever we have catering events, we always have a ton of extra food left over. It's just great that they're able to take what otherwise would have been wasted.
انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے بہت بڑے شہر ہیں جہاں ہر روز بڑے پیمانے پر خوراک کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہاں اپنے علاقے کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نظام یہاں کام کر سکتا ہے تو یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کام کر سکتا ہے۔ سامعین، پاکستان میں بھی روزمرہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء کا بہت ضیاع ہوتا ہے۔ اگر عام گھروں کی ہی بات کی جائے تو روزانہ کتنا ایسا کھانا ہوتا ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوٹلوں، اسکول، کالج کے ہاسٹلوں اور بہت سے ایسے دفاتر ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء، روٹی، پھل، سبزیاں بیکار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہیں، خاص طور پر پکا ہوا کھانا۔ اگر ہم اسی کھانے کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کریں تو کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور کسی غریب کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ زیادہ تر کھانا شادی بیاہ کے موقع پر ضائع ہوتا ہے، جب لوگ اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور بعد میں اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کومل احمد جیسے نوجوانوں کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے، جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہوں۔ رواں برس اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچے ہوئے کھانے کے ساتھ مسائل صرف ترقی یافتہ ملکوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ مسئلہ افریقی ممالک، مثلاً جنوبی افریقہ میں بھی موجود ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خوردہ فروشوں اور صارفین کی طرف سے ضائع خوراک 870 ملین بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے، جبکہ صرف امریکہ میں ہر سال 60 ملین میٹرک ٹن خوراک برباد کر دی جاتی ہے، جس کی اندازن قیمت 162 ارب ڈالر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مزید بدتر ہو سکتا ہے، اور 2030 تک جب عالمی سطح پر متوسط طبقے کی آبادی میں اضافہ ہوگا تو صارفین کے بچے ہوئے کھانوں کی لاگت اندازن 600 ارب ڈالر تک جا پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کا فضلہ نہ صرف سماجی مسئلہ ہے بلکہ اقتصادی اور سنگین ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
لال نے امیتابھ بچن کو میوزک کی راہ کا مسافر کیا۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
پرلے سے باتیں کیوں کرتی ہو شرم، پرلے سے باتیں، پرلے ارادے میں سچ کروں تجھ، پرلے ارادے،
पगला हूँ यार, पगला है प्यार, ऐसे ही चलता है ये कारोबार।
अमिताभ बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में अदाकारी का शहंशाह कहा जाता है, मौसीकी में भी अक्सर अपनी आवाज का जादू जगाते नजर आते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में मारूफ गीत गाए। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इस राज से पर्दा उठाते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने एक ब्लॉग में लिखा है कि 36 बरस कबल सन 1979 में जब फिल्म मिस्टर नटवरलाल की शूटिंग जारी थी, म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर ने मुझे अचानक ये खबर दी कि मैं इस फिल्म का एक गीत गा रहा हूँ।
ऐसे ही चलता है ये कारोबार, प्यार के साए में सब बिजली है यार, बिजली सी बातें क्यों करती हो शर्मा।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ कहते हैं कि मैं ये खबर सुनकर बहुत परेशान हुआ और कहा कि मैं तो गीत गाना बिल्कुल नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं गा पाऊंगा, लेकिन मिस्टर नटवरलाल की टीम और डायरेक्टर ने मुझे तसल्ली और हौसला देते हुए माइक के सामने खड़ा कर दिया और मुझसे ये गीत गवाया।
मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
इस गीत के बाद आज जब मिस्टर नटवरलाल को 36 बरस पूरे हो गए हैं, अमित जी ने कई गीतों को अपनी आवाज दी है। इनमें से चंद गीत ये हैं।
अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली।
हिलमिल आवे लोग लुगाई,
हिलमिल आवे लोग लुगाई,
हिलमिल आवे लोग लुगाई, भाई महारान में धीरा यावत में होरी घर रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यावत में होरी घर
रघुवीरा। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू है सनम देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं याद जाती नहीं,
नीला आसमान सो गया,
कहते हैं कि आज 36 बरस बाद सोचता हूं कि वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। फिल्म नटवरलाल के डायरेक्टर राकेश कुमार का बेटा आज मेरी नई फिल्म वजीर का असिस्टेंट डायरेक्टर है, जबकि प्रकाश फिल्म जंजीर के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अमिताभ जो गुज़श्ता 4 अशरों से इंडस्ट्री पर हुक्मरानी कर रहे हैं, कहते हैं कि साजो आवाज के साथ उनका नटवरलाल से शुरू हुआ रिश्ता आज तक जुड़ा हुआ है। वो अपने ब्लॉग में मजाक के रंग में कहते हैं कि मैं आज भी गीत गाता चला जा रहा हूँ, चाहे वो सुनने वालों के लिए दर्द सा रही हो।
बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी, हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा दो।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और इसके साथ ही हमारा ये न्यूज़ शो अब खत्म हुआ। ایڈیٹر قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر جونا کمنگز. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. ابھی آپ ہمارا پروگرام سنیں گے کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ، اور اس کے بعد یعنی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11 بجے سے 12 بجے تک کے نیوز شو میں آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. تو اب ہمارے پروگرام سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے. ابھی آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو ہوں گی شہناز عزیز، تو ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے. ویسے تب اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ.